معاشروں اپنی، خدا رہے راضی ہے آرزو اپنی، کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے۔
الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آقا نامدار مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم مرسلین علیہ السلام پر درود پاک پڑھو تو مجھ پر بھی پڑھو، بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ کلام کی تلاوت سن کر، ترجمہ سن کر اس کو مزید برکت والا اور بہار والا بناتے ہیں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
میں اللہ تعالی کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم،
اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔
ودانیتاً علیہم ظلالها وذللت قطوفها تذلیلا،
اور اس کے سائے ان پر جھکے ہوں گے اور اس کے گچھے جھکا کر نیچے کر دیے گئے ہوں گے۔
وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرًا،
اور ان پر چاندی کے برتنوں اور کوزوں کا دور ہوگا جو شیشے کے مثل ہو رہے ہوں گے۔
قوارير من فضة قدروها تقديرا،
کیسے شیشے چاندی کے ساقیوں نے انہیں پورے اندازہ پر رکھا ہوگا۔
وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا،
اور اس میں وہ جام پلائے جائیں گے جس کی ملونی ادرک ہوگی۔
عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا،
وہ ادرک کیا ہے، جنت میں ایک چشمہ ہے جسے سلسبیل کہتے ہیں۔
وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ،
اور ان کے آس پاس خدمت میں پھریں گے ہمیشہ رہنے والے لڑکے۔
اِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنثُورًا،
جب تو انہیں دیکھے تو انہیں سمجھے کہ موتی ہیں بکھیرے ہوئے۔
وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا،
اور جب تو ادھر نظر اٹھائے ایک چین دیکھے اور بڑی سلطنت۔
عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقُ،
ان کے بدن پر ہیں کریب کے سبز کپڑے اور کنادیس کے۔
وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا،
اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے گئے اور انہیں ان کے رب نے ستھری شراب پلائی۔
إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا،
ان سے فرمایا جائے گا یہ تمہارا صلہ ہے اور تمہاری محنت ٹھکانے لگی۔
اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا،
بے شک ہم نے تم پر قرآن بتدریج اتارا۔
فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا،
تو اپنے رب کے حکم پر صابر رہو اور ان میں کسی گناہگار یا ناشکرے کی بات نہ سنو۔
وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا،
اور اپنے رب کا نام صبح و شام یاد کرو۔
وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا،
اور کچھ رات میں اسے سجدہ کرو اور بڑی رات تک اس کی پاکی بولو۔
إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، ثقيلا
بے شک یہ لوگ پاؤں تلے کی عزیز رکھتے ہیں اور اپنے پیچھے ایک بھاری دن کو چھوڑے بیٹھے ہیں
نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا
ہم نے انہیں پیدا کیا اور ان کے جوڑ بند مضبوط کیے اور ہم جب چاہیں ان جیسے اور بدل دیں
ان هذه تذكرة فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا
بے شک یہ نصیحت ہے تو جو چاہے اپنے رب کی طرف راہ لے
وما تشاءون الا ان يشاء الله
اور تم کیا چاہو مگر یہ کہ اللہ چاہے
ان اللہ کان علیما حکیما
بے شک وہ علم و حکمت والا ہے
یدخل من یشاء فی رحمتہ
اپنی رحمت میں لیتا ہے جسے چاہے
والظالمین اعد لهم عذابا علیما
اور ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے
صدق اللہ العظیم
آمین اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا خوف بھی عطا فرمائے اور ہمارے حال پر رحمت فرمائے اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کوئی کام کرنے کی ذمہ داری عطا فرمائی ہے تو وہاں اگر قرآن کریم کا اسلوب اور انداز اگر دیکھا جائے تو وہ یہ ہے کہ اس میں شوق دلایا گیا ہے اور جہاں پر کسی کام سے روکا گیا ہے تو وہاں پر خوف دلایا گیا ہے تو یہ میں ایک عمومی انداز پر جو ہے وہ بات کر رہا ہوں تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں عبادت کا شوق بھی عطا فرمائے اور جو اس کا غضب ہے اس سے ڈرنے کی بھی اللہ ہمیں سعادت اور توفیق عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پر رحمت فرمائے یہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی ہیں اور بارگاہ رسالت میں حاضری کا ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں فرماتے ہیں کہ ہم نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک بارگاہ میں حاضر تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا فرمایا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یطلعو علیکم الان من ھذا الفج رجل من اہل الجنہ ابھی تمہارے پاس اس راستے سے ایک جنتی آدمی آئے گا کون آئے گا جنتی آدمی حضور جانتے ہیں کون جنت میں جائے گا سبحان اللہ اسی وقت ایک انصاری صاحب وہاں آئے جن کی داڑھی وضو کے پانی سے تر تھی انہوں نے بائیں ہاتھ میں اپنی جوتیاں اٹھا رکھی تھیں دوسرے دن پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن کی طرح ارشاد فرمایا یطلع علیکم الان من ھذا الفج رجل من اہل الجنہ کہ ابھی اس راستے سے تمہارے پاس ایک جنتی آدمی آئے گا یہ جو فرماتے ہیں پھر وہی آئے تیسرا دن آیا پھر ایسا ہوا حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس انصاری کے پاس پہنچا اور پوچھا کیا آپ میری مہمان نوازی کر سکتے ہیں انہوں نے حامی بھر لی اور مجھے اپنے ساتھ لے گئے فرماتے ہیں میں تین راتیں ان کے پاس رہا اس دوران میں نے انہیں رات کو قیام کرتے یعنی نوافل ادا کرتے ہوئے تو نہیں دیکھا ہاں یہ ضرور دیکھا کہ جب وہ بستر پر کروٹیں بدلتے تھے تو ذکر اللہ کرتے تھے یہاں تک کہ نماز فجر کا وقت ہو جاتا انتہائی خوش نصیب ہے وہ آدمی کہ جو سوتے میں کروٹ بدل رہا ہے تو اس وقت بھی رب تعالیٰ کو یاد کر رہا ہے الاناء یترشح بما فیہ برتن میں جو ہوتا ہے وہی چھلکتا ہے دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی برکت سے امیر اہل سنت کی صحبت فیض اثر کی برکت سے بندے کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں لگتا ہے زبان پر اللہ کا ذکر آتا ہے اور حج 2022 میں مجھے رکن مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا حاجی سید ابراہیم شاہ صاحب بخاری ادامہ ذی الوہ کے ساتھ وقت گزارنے کی سعادت ملی. تو ان کا انداز میں نے دیکھا کہ یہ بھی جب رات سوتے میں جب کبھی کروٹ جو ہے بدلتے تھے تو لا الہ الا اللہ کہا کرتے تھے, اور میں اس بات پہ بڑا رشک کرتا تھا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ذکر کی توفیق عطا فرمائے, اپنی یاد کی لذت نصیب فرما دے, یہ بڑی سعادت مندی کی بات ہے. اللہ ہم سب کو بھی عطا فرمائے. تو فرماتے ہیں کہ یہ معمول میں نے دیکھا کہ وہ بستر پر کروٹیں بدلتے تو ذکر اللہ کرتے یہاں تک کہ نماز فجر کا وقت ہوتا, اچھی طرح بات کرتے یا پھر خاموش رہتے. جب تین راتیں اسی طرح گزر گئیں تو میں نے ان کے عمل کو کم جانا, چنانچہ میں نے ان سے کہا کہ میں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا, یتلو علیکم الان رجل من اہل الجنہ, کہ ابھی تمہارے پاس ایک آئے گا آدمی جو جنتی ہوگا, اور پھر تینوں مرتبہ آپ ہی آئے, تو میں نے سوچا کہ آپ کے پاس رہ کر میں آپ کا عمل دیکھوں, لیکن مجھے تو آپ کا کوئی زیادہ عمل دکھائی نہیں دیا. جس طرح عام طور پر نماز پڑھتے ہیں, ذکر اذکار کرتے ہیں, یہی معمول ہے. فرماتے ہیں کہ جب میں واپس ہونے لگا تو انہوں نے مجھے بلایا اور کہا, میرا عمل تو وہی ہے جو آپ دیکھ چکے ہیں, لیکن میں اپنے دل میں کسی مسلمان کے لیے بغض و کینہ نہیں رکھتا, اور نہ ہی کسی مسلمان کو ملنے والی نعمت الہی پر حسد کرتا ہوں. جناب عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا, بس یہی وہ وصف ہے جس نے آپ کو اس مقام پر پہنچا دیا ہے. میں قربان جاؤں, دل بغض سے خالی ہو, دل مسلمان کی دشمنی سے کیا ہو خالی ہو, اور دل کیا ہے حسد سے بھی خالی ہو. اللہ ایسی مہربانی فرمائے کہ ہمارا دل بھی ایسا ہو جائے. انسان کی زندگی میں فرسٹریشن کا جو اضافہ ہوتا ہے اس میں ایک کردار بغض اور کینے کا بھی ہوتا ہے. بغض ہے, کینہ ہے مسلمان کی چھپی ہوئی دشمنی, یہ انسان کو بے چین کیے رکھتی ہے. کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جیسے جوتا بندہ خریدتا ہے, بڑا اچھا جوتا خریدتا ہے, لیکن بعض اوقات جوتا کیا کرتا ہے, پاؤں کے کسی حصے کو کاٹتا ہے. بہت اچھا, بہت مہنگا, بہت پیارا نظر آنے والا جوتا, لیکن انسان کو کیا کرتا ہے, تکلیف دیتا ہے. تو کاٹتا ہوا ہے جیسے آپ بائٹ لے رہے ہیں ایسے نہیں ہوتا, لیکن اس کا انداز بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے, پاؤں کو کاٹ رہا ہے. اور یہی بولتے ہیں کہ جوتا پاؤں کو کیا کر رہا ہے, کاٹ رہا ہے. تو بعض اوقات یہ بغض اور کینہ یہ انسان کے دل میں اس انداز میں مدنی جھلک کے ناظرین ہوتا ہے کہ وہ اسے کاٹ رہا ہوتا ہے, اس کے سکون کو کاٹ رہا ہوتا ہے, اس کے اطمینان کو کاٹ رہا ہوتا ہے, اس کے دل کو پریشانی میں مزید ڈال رہا ہوتا ہے. تو اس بغض کو دل سے نکالیں. مسلمانوں کی آپس کے بغض کو دل سے کیا کرنا ہے, نکالنا ہے. انشاءاللہ اسی پروگرام پر, اسی عنوان پر آج ہم جو ہے وہ پروگرام کو لے کر چلیں گے. وقار بھائی سے آئیے, ابھی کلام سنتے ہیں. صلی اللہ علیہ حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
صلی اللہ علیہ وسلم وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. جو سینے کو مدینہ ان کی یادوں سے بناتے ہیں, جو سینے کو مدینہ ان کی یادوں
Scoot up. زندگانی
نگاہ کی لطف اٹھاتے ہیں.
واہ 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 واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جسے مل گیا غم مصطفیٰ, جسے مل گیا غم مصطفیٰ, اسے زندگی کا مزہ ملا. کبھی سیل اشک رما ہوا, کبھی آہ دل میں دبی رہی. سبحان اللہ, یہ نصیب اسی کو ہوتا ہے کہ جو اپنے دل کو مجلہ مصفہ منقہ اور صاف کر لیتا ہے, باطنی علائشوں سے جو اپنے آپ کو بچاتا ہے, اپنے ظاہر کے ساتھ ساتھ اپنے باطن کو بھی جب انسان اجلا اور پاکیزہ بنا لیتا ہے, تو اسے پھر ذکر کی, اللہ کی یاد کی, اللہ کے محبوب کی یاد کی وہ لذت محسوس ہوتی ہے کہ جسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا. یہ بغض ہے کیا, یہ آئیے سب سے پہلے اویس بھائی سے جانتے ہیں. جی حضور.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلمان بھائی, بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ اگر ہمارے دلوں میں پائی جائیں تو ہمارے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہوتی ہیں.
صحیح.
جن میں سے ایک بغض بھی ہے, جس کی تعریف بیان کی گئی کہ انسان کا کسی کو بوجھ سمجھنا, بوجھ جاننا, کسی سے غیر شرعی دشمنی, عداوت اور نفرت رکھنا, اور یہ کیفیت دل میں ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنا, یہ بغض کہلاتا ہے.
ٹھیک ہو گیا.
ہمارے ہاں کئی سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو کسی کے منصب کی بلندی پر اپنے دل میں آر محسوس کرتے ہیں, کچھ ایسی چیز محسوس کرتے ہیں کہ
کیوں یہاں کیوں پہنچ گیا,
کیوں آگے بڑھ رہا ہے, اس کو ترقی.
بلندی سے مراد یہی ہو گیا نا, یہ بندہ یہاں کیوں پہنچ گیا, اس مقام پر کیسے پہنچ گیا,
کیسے پہنچ گیا, اس کو یہ چیز کیسے مل گئی.
جی ہاں جی,
یہ کیسے.
جی یہ بھی ایک تعداد ہے, میں آپ کی بات پہ بات ملا رہا ہوں کہ یہ بھی ایک تعداد ہے کہ جو اس طرح کے ہے, اس طرح کا سوچتی ہے کہ یہ یہاں کیسے پہنچ گیا, یا یہ اس کرسی پر کیسے آ گیا, یہ اس منصب پر کیسے آ گیا. آپ دیکھیں کسی ادارے میں کام کرتے ہیں, یہ مجھے یوں لگتا ہے ویس بھائی, یہ عام طور پر وہاں ہوتا ہے جہاں ہم کسی بندے کو چھوٹا حقیر سمجھتے ہیں, اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جب اس پر فضل فرماتا ہے اور بندے کو ایک مقام عطا کرتا ہے, تو پھر بندہ یہ سوچتا ہے یار یہ کہاں تھا, یہ اور یہاں پہنچ گیا, اور پھر اسی بات میں کیا کرتا رہتا ہے, بھائی ہم کہاں رہ گئے, وہ کہاں پہنچ گیا. اللہ کے بندے, آپ وہ جہاں پہنچا ہوا ہے, اللہ پاک اس کو اور برکت عطا فرمائے, آپ اپنی ابیلٹی صلاحیت میں آگے بڑھائیں, اللہ کی طرف لو لگائیں تو آپ بھی آگے بڑھتے جائیں, کیا فرمائیں گے آپ ایگری کریں گے اس بات سے؟
بالکل ایسا ہی ہے, بندہ خود محنت کرے, کوشش کرے تو اللہ پاک اس کو بھی یہ مقام عطا فرماتا ہے. اچھا, آگے کوئی بڑھ رہا ہے نا, تو سامنے والے جو لوگ ہوتے ہیں, جو یعنی ایک تو ہے کہ رشک کی نیت سے کہ اللہ پاک نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا ہے, بعض اوقات رشک نہیں ہوتا, دل میں اس طرح عداوت والی کیفیت آتی ہے تو یا تو حسد میں چلی جاتی ہے یا پھر بغض و کینہ میں تبدیل ہو جاتی ہے. اب علماء نے اس میں بغض و کینہ اور حسد میں جو وہ فرق بیان کیا ہے, وہ یہ بیان کیا کہ حسد یہ ہے کہ انسان دل میں یہ کیفیت محسوس ہو رہی ہے کہ اس کو یہ کیوں مل گیا, اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے, اور بغض و کینہ یہ ہے کہ بس مجھے ملے یا نہ ملے,
اس کے پاس بھی رہنا چاہیے,
اس کے پاس بھی نہیں رہنا چاہیے. وہ کسی نے کہا نا کہ کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنے دکھوں پر اتنے دکھی نہیں ہیں جتنے دکھوں دوسروں کے سکھوں پر دکھی ہیں, کہ اس کو سکھ کیسے مل گیا, اس کو ترقی کیسے مل گئی, یہ کیسے آگے بڑھ رہا ہے. تو ہمارے دلوں سے بغض و کینہ نکلنا چاہیے, یہ چیز ہمارے ذہنوں میں ہونی بھی نہیں چاہیے, دل میں خیال بھی اس چیزوں کا نہیں ہونا چاہیے. مسلمان کی یہ خوبصورتی ہے کہ اس کا جو دل ہے وہ بغض و کینہ سے خالی ہوتا ہے. جیسے بہت پیارا شروع میں واقعہ بیان کیا سلمان بھائی نے کہ ایک مسلمان کے بارے میں صحابی رسول حاضر ہوئے تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جنتی دیکھنا ہے تو یہ شخص وہ مسجد میں آئے گا, یہ جنتی ہے, اور وہ انہوں نے یہ فرمایا کہ میرے دل جو ہے وہ کسی مسلمان کے کینہ اور بغض سے خالی ہے. اچھا, یہ بغض کی جو بیماری ہے سلمان بھی, بہت پرانی بیماری ہے, ایسا نہیں ہے کہ ابھی کچھ صدیوں سے شروع ہوئی, بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق یہ بہت پرانی بیماری ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان قریب میری امت کو پچھلی امتوں کی بیماری لاحق ہوگی. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ پچھلی امتوں کی بیماری کیا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تکبر کرنا, اترانا, ایک دوسرے کی غیبت کرنا, اور دنیا میں ایک دوسرے پر سبقت کی کوشش کرنا, آپس میں بغض رکھنا, بخل کرنا, یہاں تک کہ وہ ظلم میں تبدیل ہو جائے اور پھر فتنہ و فساد بن جائے. تو یہ بغض و کینہ والی جو بیماری ہے یہ جس کے دل میں آ جائے تو سامنے والے کی یقیناً دشمنی ہی اس کے دل میں آ جاتی ہے, تو اب وہ اس کو تکلیف پہنچانے کے ہی ذہن میں رہتا ہے, ذہن میں اس کے یہ رہتا ہے کہ اس کو تکلیف کسی طریقے سے پہنچے, اذیت پہنچے تو ہی مجھے سکون ملے گا. اب اس کو تکلیف پہنچے یا نہ پہنچے اس کا سکون کیا ہے, برباد ہے, اس کو سکون نہیں مل پاتا. تو یہ ذہنوں میں دل میں ایسا نہیں ہونا چاہیے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ بیماری ایمان لانے کے لیے بھی معنی بعض اوقات ہوتی ہے, جیسے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا قرآن مجید میں جس کا ترجمہ ہے کہ غیر مسلموں کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں, اس کے باوجود بھی ایمان نہیں لاتے. تو اس میں یہ بھی فرمایا گیا اس لیے ایمان نہیں, ان کے دلوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بغض و کینہ تھا, اور وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صفات کہ جو توریت اور انجیل اور دیگر صحائف میں بیان کی گئے وہ چھپاتے تھے بغض و کینہ کی وجہ سے, حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اس سے بھی زیادہ پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹے کو کوئی پہچانتا ہے. بغض و کینہ دل میں رکھنے کی وجہ سے ان کو ایمان لانا جو ہے وہ یہ معنی ہو گیا. تو ہم سب کو چاہیے کہ اپنے دل کو جو ہے وہ بغض و کینہ سے خالی رکھیں.
یا مرحبا, اس طرح کی باتوں کی طرف بندہ جائے ہی نہ, اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ شعیب بھائی کیا فرماتے ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلمان بھائی, پہلے تو یہ بات ہمیں جان لینی چاہیے کہ کسی مسلمان سے بلا وجہ شرعی کینہ رکھنا, بغض رکھنا یہ حرام ہے.
ٹھیک.
اب سمجھنا یہ کہ ہمیں ان اعمال سے بچنا کیسے چاہیے. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث شریف ہے, میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں تم سے, تم لوگوں سے, صحابہ سے ارشاد فرمایا, میں تم لوگوں سے صاف دل سے ملنا چاہتا ہوں, لہٰذا مجھے کسی کی کوئی بری بات نہ پہنچائی جائے. تو اولاً تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کسی مسلمان کی کوئی برائی اپنے دل میں لائیں ہی نہیں, جبکہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا دل مبارک ایسا تھا. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا دل مبارک ایسا تھا کہ حضور کے دل میں کسی مسلمان کا نہ بغض تھا نہ کینہ تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب انور کو, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے اطہر کو اس سے پاک رکھا تھا, لیکن پھر بھی میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کی صحابہ کو ترغیب دلائی. تو لہٰذا ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کا بغض اور کینہ, جو شخص ایسی باتیں ہمارے سامنے کرے کہ اس کی باتوں کی وجہ سے ہمارے دل کے اندر کسی مسلمان کا کینہ آئے, کسی مسلمان کا بغض آئے, تو ہمیں ان باتوں کی طرف دھیان نہیں کرنا چاہیے.
صحیح.
اور اگر خدا نہ خواستہ اگر ہمارے کسی مسلمان نے کوئی حق تلف کر دیا ہے, ہمارا مال کھا گیا ہے یا کچھ ایسا معاملہ کر دیا جس کی وجہ سے ہمارا حق تلف ہو گیا ہے, تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس فعل کو معاف فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جو اس کے جو اس کے معاملے کے اندر جو میرے دل میں اس کی برائی آ رہی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دور فرما دے. جب ہم یہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کریں گے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ صبر عطا فرمائے گا.
یا مرحبا, بلا وجہ شرعی یہ جو بات یہاں ذکر فرمائی ہے نا, آپ دیکھیں دین اسلام کتنا پیارا دین ہے. بغض سے روکا ہے, کینے سے روکا ہے, یہ دل میں نہیں ہونا چاہیے. لیکن ظاہر سی بات ہے, اب کسی نے کسی کا بچہ مار دیا ہے, اب بندہ اس کو پیار سے تو نہیں دیکھے گا کہ کتنا اچھا بندہ ہے, کہ میرا کیا کیا, میرے بیٹے کو ہی قتل کر دیا, مار دیا, یوں تو نہیں ہے. تو اس وجہ سے دل میں بغض کینہ آیا ہوا تو یہ تو حرام بھی نہیں ہے. یہ تو اس کی کلیئرٹی بھی شعیب بھائی نے بیان فرمایا اس حوالے سے بھی. بات جو فرمائی ہے وہ اس میں ایک اگر آپ دیکھیں یہ تو بہت اعلیٰ درجہ ہے کہ جس نے ہمارا حق مار رکھا ہے ہم اس کے لیے خیر کی دعا کریں, بہت اعلیٰ درجہ ہے, اللہ ہمیں یہ عطا فرمائے. پہلے نمبر پر تو یہ ہے کہ جب ہم کوئی اعلیٰ اور کوئی اچھی بات سنیں اور جو اخلاق کے اعتبار سے ہمیں اپیل کرے, اپروچ کرے, تو اس کو سن کر رکھ کے آگے نہیں جانا چاہیے, بلکہ یہ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے, اے کریم تو ہمیں یہ اخلاق کا اچھا انداز عطا فرما. نبی اکرم مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیف دینے والوں کو دعائیں ہی دی ہیں, اور یہ اعلیٰ درجہ ہے, اللہ پاک کی ہمیں بھی عطا فرمائے. ٹھیک ہے, اس سے ہٹ کر میں جو ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بندہ وہ کام ہی نہ کرے جس کام کی وجہ سے کیا ہے کہ کسی کے دل میں میری نفرت آنی ہے. اور نفرت جو دل میں آتی ہے, یہ جو دل میں پیدا ہوتا ہے معاملہ نفرت کا, دشمنی کا, یہ ایسی خام خواہ میں نہیں ہوتا, بعض اوقات خام خواہ بھی ہو جاتا ہے. دو بھائی ہیں آپس میں ایسے خام خواہ, ایک کے یہاں اولاد ہے ایک کے یہاں نہیں ہے, ساتھ ساتھ شادی ہوئی، ایک کو اللہ نے اولاد دی، ایک کو نہیں دی، اب جس کے نہیں ہوئی اب وہ دل میں لے کر بیٹھا ہوا ہے کہ میرے ہاں تو نہیں ہوئی، اس کے ہاں کیسے ہوگی، یہ کیا ہو گیا؟ تو یہ تو ہمارا کام ہی نہیں ہے. یہب لمن یشاء اناثا و یہب لمن یشاء الذکور، یہ اللہ کی شان ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے کچھ نہیں دیتا. لیکن دل میں کیا ہے یہ بات لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے گھر میں بھائی ہیں آپس میں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، یا کوئی مطلب اور خواتین کا معاملہ ہے وہ لے کر دل میں یوں اس طرح انداز لے کر اس طرح چل رہے ہیں، تو اس نے زندگی میں بربادی ہی لے کر آنی ہے. تو اس انداز سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے جو خام خواہ والا معاملہ ہوتا ہے. اور یہ کب ہوگا یہ بھی اس پر بھی میں عرض کرتا ہوں، اس شاہراہ پر ہم کیسے چلیں گے کہ ہم اپنے آپ کو بغض سے بچائیں، اس پر ہم نے آنا ہے. لیکن جو ایک کور پوائنٹ ابھی میں لے کر کے آنا چاہ رہا ہوں، اس پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب ہم کسی کا حق دبا رہے ہیں، کسی کا حق مار رہے ہیں، کسی پر ظلم کر رہے ہیں، تو یاد رکھیے کہ اس پہ عافیت کے، راحت کے، سلامتی کے پھول نہیں کھلنے. وہ بڑا مشہور واقعہ ہے طارق بھائی، کہ ایک آدمی تھا، اس نے کسی جو ہے وہ ماہی گیر سے مچھلی چھین لی، اور اس مچھلی نے کیا کر لیا، اس کے انگوٹھے پر، ہاتھ کے انگوٹھے پر چک مار لیا، بائٹ لے لیا مچھلی نے. اس کا ہاتھ کٹا، ہاتھ کٹنے کے بعد کیا ہے، پہلے انگوٹھا کٹا، پھر ہاتھ کٹا، پھر بازو کٹا، پھر جناب علی یہاں تک جو ہے وہ کٹ گیا، زخم ہے کہ ٹھیک نہیں ہو رہا. تو اسے پھر کسی نے کہا، اس نے کہا کہ یہ تمہیں کسی کی ہائے لگی. پھر اسے یاد آیا کہ یہ وہ جو میں نے ایک غریب ماہی گیر سے جو میں نے مچھلی زبردستی چھینی تھی، اس مچھلی کا وہ زخم تھا، اس کی بائٹ کا جو زخم ہے، یہ ٹھیک ہو کے نہیں دے رہا. تو پھر یہ ڈنڈا تلاش کیا، اس سے اپنی جو ہے وہ معافی کروائی، اور پھر اس بندے کی جان خلاصی ہوئی. تو بندہ اس ڈگر پر، اس نہج پر جائے ہی کیوں کہ جہاں یہ اپنی حد سے کیا کر رہا ہے، باہر نکل رہا ہے. جب تک آپ اپنی باؤنڈری کے اندر ہیں، اب ٹھیک ہے، باؤنڈری سے جب باہر نکلنا ہے، اپنے حق کی باؤنڈری سے باہر نکل کے دوسرے کی حق کی باؤنڈری میں داخل ہو جانا ہے، تو سمجھیے یہاں پر اب کیا ہے، وہ لکھا ہوتا ہے کہ ٹریس پاسر ول بی پروسیکیوٹیڈ. جو یہاں داخل ہو جائے گا، ممنوع علاقہ ہے کہ جو یہاں داخل ہو جائے گا، اس باؤنڈری کو پار کرے گا، اس کو دھر لیا جائے گا. اور بعض جگہوں پر تو صرف شوٹ لکھا ہوتا ہے کہ بھائی آپ اس باؤنڈری سے آگے آئیں گے کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ کو کیا ہوگا، شوٹ ہی ہوگا آپ کو. تو بعض وقت جب بندہ باؤنڈری پار کرتا ہے تو اس طرح کے معاملات بھی ہوتے ہیں. تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے غلام بن کر ہم وہ انداز اپنائیں، کیونکہ جس میں ہم نے کسی کا حق کھانا ہے، کسی کا حق مارنا ہے، کسی کے لیے پریشانی والا انداز اپنانا ہے. پیارے طارق بھائی،
جی سلمان بھائی، بالکل. اچھا، جو آپ نے گفتگو کی اور مثال دی کہ ایک بھائی کے یہاں اولاد ہے، دوسرے کے یہاں نہیں ہے، اگر ہم دیکھیں تو یہ موضوع یا اس طرح کے موضوع صرف فیملی میں نہیں، یہی معاملات کاروبار میں بھی ہیں، بزنس میں بھی ہیں، اور کہ ایک شخص، یہی معاملات نوکری میں بھی، کہ ایک شخص ہے کہ جو اپنے کام اور محنت کی وجہ سے ترقی پر ہے، عروج پر ہے، بزنس ترقی پر ہے، عروج پر ہے، تو اب اگرچہ دوسرے نے، مطلب یعنی پہلے نے اس کا کوئی حق نہیں مارا ہے، اتفاقی ہے، قدرت الہی کے نظام ہے، تقسیم ہے، جس کو جس طرح سے ملنا ہے وہ مل رہا ہے، تو یہاں پر بھی یہ بغض اور کینہ اور اس طرح کے موضوع آ جاتے ہیں. ایک تو وہ توجہ رکھنی چاہیے جو آپ نے کہا. اگر اس کے ساتھ میں کہوں کہ ایک اور چیز ہے سلمان بھائی، ان معاملات میں جو مشترک ہے، اگر بندہ اس طرف آ جائے تو یہ نوبت ہی نہ آئے، وہ ہے اللہ پاک کا شکر ادا کرنا. کہ جس حالت میں اللہ نے رکھا ہے، اس حال میں بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا رہے. جب شکر ادا کرنے کی طرف رہے گا تو اس کی توجہ اس جانب سے ہٹ جائے گی جو اسے بغض کی طرف یا کینے کی طرف لے کر جا رہی ہے، چاہے وہ فیملی موضوع ہو، بزنس کا موضوع ہو، نوکری کا موضوع ہو، کہ جہاں کہیں بھی ایسے معاملات ہیں کہ جس سے کہیں، مطلب کسی نے آپ کے ساتھ کوئی، آپ نے غلط کیا نہیں، لیکن خواہ مخواہ اگلے کے دل میں حسد پیدا ہو رہا ہے، تو دونوں جانبین سے ہر حال میں جس کو اللہ پاک نے نعمتیں دی ہیں، وہ ان نعمتوں کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرے، اور بظاہر جسے وہ نہیں ملی ہیں وہ بھی اللہ پاک کا شکر ادا کرتا رہے کہ اللہ پاک نے اسے صحت دی ہے، عافیت دی ہے، ایمان کی نعمت دی ہے. تو یہ نعمت الہی کا شکر ادا کرنا بھی بندے کو بغض سے اور کینے سے بچا کے رکھے گا. یہ بھی جو ہے نا ایک ایسا عنصر ہے، یعنی اگر اس کو تھام لیا جائے بہت سارے معاملات مسلمان میں یہ آ جاتا ہے کہ شکر الہی بندے کو بغض سے بھی بچا دیتا ہے، کینے سے بھی بچا دیتا ہے، ناشکری سے بھی بچا دیتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ دیگر کئی اور گناہوں سے بھی بندے کو بچاتا چلا جاتا ہے کہ بندہ جو ملا ہے اس پر اللہ پاک کا شکر ادا کرتا رہے اور راضی با رضائے الہی رہے. جو اللہ نے دیا ہے اس پر شکر بجا لاتا رہے تو اللہ پاک اس کی نعمتوں میں بھی فراوانی کرے گا، مشکلات پریشانیوں سے بھی بچا کے رکھے گا. اگر کہیں مشکلات پریشانیاں آ بھی رہی ہیں پھر بھی یہ شکر ادا کر رہا ہے تو آخرت میں اجر و ثواب تو انشاءاللہ ملنا ہی ملنا ہے.
یا مرحبا، سبحان اللہ، بڑی پیاری بات کہی طارق بھائی نے. مسلمان کی خیر چاہیں، وہ جو میں نے بات کی تھی نا، وہ کون سا ٹریک ہے جو ہمیں اس جو ہے نا وہ بربادی سے بچانے میں ایک کردار ادا کر سکتا ہے. مسلمان کی کیا چاہیں؟ خیر چاہیں، اس کی کیا چاہیں؟ بھلائی چاہیں. اس انداز پر آ جائیں. اور دوسرے نمبر پر کیا ہے کہ کسی کا حق نہ کھائیں. پتہ ہے جیسے مثال کے طور پر جائیداد کا معاملہ ہے، وراثت کا معاملہ ہے، والد صاحب کا انتقال ہو گیا، اب ایک بھائی ہے ساری جو پراپرٹی ہے وہی لے کر کے بیٹھا ہوا ہے. دوسرے بہن بھائیوں کو وہ اچھا لگے، یہ آپ ہی بتائیے ہوگا کہ نہیں ہوگا. ہم کیا ساری باتیں ہم ہی جو ہے نا وہ کرتے جائیں بتاتے جائیں. آپ مدنی چینل دیکھ رہے ہیں، آپ بتائیں اچھا لگے گا نہیں لگے گا. یعنی میرا مکان کوئی اور اس پہ قبضہ کر لے تو مجھے وہ اچھا لگے گا قبضہ کرنے والا؟
بالکل
اچھا نہیں لگے گا. اور قبضہ کرنا نا، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ انسان کا کام نہیں ہے، یہ سانپ کا کام ہے. قبضہ کر لینا، غصب کر لینا، جیسے اس نہج پر میں بول رہا ہوں، یہ بات ذہن میں رکھیں. چوہا جو ہے نا یہ بل بناتا ہے اور سانپ اس پر کیا کر لیتا ہے؟ قبضہ کر لیتا ہے، غصب کر لیتا ہے اس پر. اس کو کیا کر لیتا ہے؟ غصب کر لیتا ہے، چھین لیتا ہے. سانپ تو بل نہیں بنا سکتا. تو بندے کو چاہیے کہ وہ سانپ صفت نہ بنے. ہمیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر چاہنے اور خیر پھیلانے والا بننے کی ترغیب دلائی ہے، اور ہم یہ کس رستے پر چل نکلے ہیں اور کس کی خاطر؟ دنیا کے سکوں کی خاطر، دنیا کے مال کی خاطر، جو نہ کسی کا رہا ہے نہ کسی کا رہنا ہے. کل کسی اور کا تھا، آج کسی اور کا ہے. عام طور پر تو پبلک یوں نہیں دیکھتی، لیکن اگر آپ زمین کے کاغذات دیکھیں، ٹھیک ہے، بالخصوص جو ہمارے اوریجن میں، اگر میں پنجاب کی جو ہے وہ بات کروں، تو پٹوار خانے میں جا کر کے کبھی آپ جو ہے وہ دیکھیں جو ریکارڈ پرانے مینول انداز میں جو ہے وہ لکھا ہوا ہے، آپ کو آفیسز کے آفیسز یوں بھرے ہوئے نظر آئیں گے کاغذات کی. کیا ہے کہ لمبی لائن، مطلب ایک پورا آپ کو نظر آئے گا وہ. اور اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ پہلے زمین کس کی تھی؟ پہلے تھی فلاں کی، اب کس کی ہے؟ فلاں کی. پھر کس کی ہوئی؟ فلاں کی. پھر کس کی ہوئی؟ فلاں کی. اب کس کی ہے؟ اب جی فلاں کی ہے. تو ان وجہ سے ان چیزوں کو لے کر آپس میں جو ہے وہ جھگڑے کر رہے ہیں. نہیں، یہ کام بھی نہیں کرنا چاہیے. وراثت کی تقسیم بھی بعض اوقات صحیح نہ ہونا، صحیح نہ ہونا سے مراد کیا ہے، اس پر بھی کلام ہونا چاہیے کہ ہم صحیح کس کو سمجھتے ہیں؟ جو مجھے صحیح لگے گا وہ کیا ہے؟
صحیح
ہے. یعنی میرے کھاتے میں آ رہا ہے تو کیا ہے؟ صحیح ہے. اور اگر میری طرف سے جا رہا ہے تو کیا ہے؟ غلط ہے. یہ صحیح اور غلط نہیں ہے جی. کیا صحیح اور غلط ہے؟ جس کو اللہ اور اس کے رسول نے صحیح اور غلط قرار دیا ہے وہ صحیح ہے اور وہ غلط ہے. جس کو صحیح کہا ہے وہ صحیح ہے، جسے غلط کہا ہے وہ غلط ہے. اگر میرے پاس کچھ آ رہا ہے اور اللہ رسول کے احکامات بتا رہے ہیں کہ یہ غلط ہے، تو یاد رکھیے وہ صحیح نہیں ہے، مجھے وہ نہیں چاہیے، مجھے وہ نہیں لینا. اللہ کی رحمت سے ہم نے ایسے لوگ بھی اس زمانے میں، اس دنیا میں دیکھے ہیں کہ جنہوں نے فل سٹاپ لگا رکھا ہے. بھئی یہ رستہ، یہ آپشن تو مطلب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ بات ہی نہیں کی جا سکتی. کچھ لوگ رشوت لیتے ہیں اور کچھ لوگوں کے سامنے رشوت کا بندہ نام نہیں لے سکتا. کیا ہے؟ بنایا ہوا ہے، اپنا ذہن بنایا ہوا کہ بھئی یہ حرام، ہم نے نہیں لینا. تو ہم وراثت کے معاملے میں بھی یہ نہ سوچیں کہ میرے پاس آ رہا ہے تو ٹھیک ہے، میرے پاس سے جو جا رہا ہے حق دوسرے کا بنتا ہے، اسی کو ملنا چاہیے. جس کا ون پوائنٹ جو ہے نا وہ ایجنڈا ہے، اللہ اور اس کے رسول نے جس کا جو حق رکھا ہے وہ اسے ملنا چاہیے. کیا کہیں گے اویس بھائی؟
بالکل درست فرما رہے ہیں. اور اس میں زیادہ تر بہنوں کا حق جو ہے وہ مارتے ہیں، کئی ایسے ہوتے ہیں مرد آپس میں تو تقسیم بھائی کر رہے ہوتے ہیں لیکن بہن کی چونکہ ہم نے شادی کر دی ہے, وہ سارا جہیز وغیرہ سب کچھ دے دیا تھا, لہٰذا اب اس کو دینے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ بالکل غلط ہے. وراثت تو اصل ہے, وہ جو ہے نا بعض لوگ یہ کہتے ہیں والد صاحب کو کہ ہمیں آپ جیتے جی ہی وراثت دے دیں, حالانکہ وراثت تو بھائی انتقال کے بعد ہی وہ ہوگا نا.
مجھے میرا حصہ دے دیں.
جی جی,
اولاد باپ سے کیا کہہ رہی ہے, مجھے میرا حصہ دے کے کیا کر دیں,
الگ کر فارغ کر دیں. صحیح بات, اس پر پروپر بازوں کا جھگڑا کرتے ہیں والدین سے, بالکل غلط ہے. حصہ تو اس وقت بنے گا نا جب والد کا انتقال ہوگا, پھر وراثت بنے گی. اس سے پہلے تو وراثت بن ہی نہیں سکتی. اس سے پہلے تو ہے ہی والد صاحب کی ملکیت. آپس میں جھگڑا کریں گے تو پھر بندہ جو ہے وہ تکلیف میں خود بھی آئے گا, والد بھی تکلیف میں آئے گا اور سزا کے مستحق بھی ہو سکتے ہیں.
اللہ بچا. یہ بھی ایک بات اویس بھائی نے اچھا پوائنٹ لیا, جی مجھے میرا حصہ دے دیں. آپ کا حصہ کیا ہے؟ جو آپ کما رہے ہیں حضور وہی آپ کا حصہ ہے. یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے. یہ بھی کلیش کا سبب ہے. میں بتاؤں گھروں کے اندر کہ مجھے کیا کر دیں, میرا حصہ دے دیں. ماں سے مجھے میرا کیا کر دیں, حصہ دے دیں. ماں زندہ ہے, با امی جو آپ کے پاس ہے نا اس میں سے جو میرا حصہ ہے وہ آپ مجھے دے دیں. تو ماں باپ جب تک وہ موجود ہیں تو وہ جو کچھ ہے وہ انہی کا حصہ ہے. میرا حصہ اولاد کا کوئی حصہ نہ بیٹی کا حصہ ہے نہ بیٹے کا حصہ ہے. ماں باپ کی مرضی, دینا چاہیں تو دیں, نہ دینا چاہیں تو نہ دیں. ہم ان سے تقاضا مطالبہ ڈیمانڈ کر کے ان کے ساتھ جو ہے نا وہ بدتمیزی والا انداز اپنائیں, یہ اپنی آخرت کو برباد کرنے والا معاملہ ہے. اور اس سے یقیناً ماں باپ کے دل میں کوئی محبت آنے والی تو ہے نہیں. شعیب بھائی,
سلمان بھائی, اس میں ایک ہمارے معاشرے کے اندر نا ایک چیز عام ہے, ہر کوئی یہ بولتے ہیں میرا حق مجھے دو, میرا حق مجھے دو,
ساڈا حق ایتھے رکھ.
جی, لیکن اگر ہم غور کریں نا, اگر ہم اپنے معاشرے کے اندر ستھرا پن لانا چاہتے ہیں اور معاملات جو ہیں ہم سیدھے کرنا چاہتے ہیں تو ہم صرف یہ جملہ کہنا شروع کر دیں کہ اپنا حق مجھ سے لے لو. اگر آپ کا کوئی حق مجھ پر ہے تو مجھ سے آپ لے لو, تو سارے معاملات سیدھے ہو جائیں. ہر کوئی صرف اس چکر میں لگا ہوا ہے کہ مجھے میرا حق دے دو, میرا حق چاہیے. یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھ سے میرا حق, اپنا آپ کا جو حق ہے وہ مجھ سے آ کر لے لو. تو اگر معاشرے کے اندر جو سب سے بڑا بگاڑ ہے نا وہ اسی چیز کی وجہ سے ہے.
صحیح.
کہ ہم نے شرعی تقاضوں کو چھوڑ دیا ہے.
صحیح.
اور دنیاوی چیزیں ہمارے ذہن کے اندر آتی ہیں, دنیاوی معاملات ہمارے ذہن کے اندر آتے ہیں. اگر ہم شرعی اعتبار سے سارے معاملات کرنا شروع کر دیں, جیسے اب یہ وراثت ہی کی بات ہوئی, تو بعض اوقات بھائیوں کے اندر, بہنوں کے اندر, یہ بعض اوقات نسلوں کے اندر ڈیوائڈ ہوتا ہے, نسلوں کے اندر بات جاتی ہے. اب کیا بھانجا جو ہے اپنے ماموں سے بغض رکھ کے بیٹھا ہوا ہے, کینہ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے. وجہ کیا ہے کہ ماموں نے جو ہے وہ میری ماں کی وراثت دبائی ہوئی ہے. بھتیجا اپنے چاچا سے رکھ کر بیٹھا ہوا ہے, تایا سے رکھ کر بیٹھا ہے. تو بعض اوقات اس کی شرعی تقسیم نہ ہونے کی بنا پر یہ بغض و کینہ ہمارے اپنے عمل سے آ جاتا ہے کہ ہم نے جب اس معاملے کو شرعی طور پر حل نہ کیا ہو تو ہمارے خاندانوں کے اندر یہ بغض کینہ اور عداوت پھیلتی چلی جاتی ہے اور خاندان کے خاندان تباہ ہو جاتے ہیں, آپس کی رشتہ داریاں ختم ہو جاتی ہیں, آپس کے تعلقات ختم ہو جاتے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ جو بھی ہم نے معاملہ کرنا ہو شریعت کے دائرے کے اندر کریں. اور اگر ہم اس کے لیے سب سے اچھا کام یہ کریں کہ اپنی ذات کے طور پر, اپنے ذاتی طور پر فیصلہ کرتے ہوئے کہ میں یہ کام یہ کر لوں اور اس کو اس طرح کر لوں, اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم کسی عالم دین کے پاس جائیں, مفتی صاحب کے پاس جائیں, اور وہ ایسا مفتی ہو, ایسا عالم ہو جو عالم کہنے کے حقدار بھی ہو. ایسا نہ ہو کہ کسی داڑھی والے کو دیکھا چلو مولوی صاحب یہی ہیں تو ان سے پوچھ لیتے ہیں. ایسا عالم ہو جو باقیتاً عالم ہو, اس کے پاس جائیں,
علم کا عالم ہو.
جی, علم کا عالم ہو.
جی.
اس کے پاس جائیں اور جا کر یہ معاملات پوچھیں اور اس معاملے کو سیدھا کریں. اگر آپ اس طرح کریں گے تو انشاءاللہ عزوجل دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے, آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے.
سبحان اللہ. دین اسلام کے احکام پر عمل کریں, اور دین اسلام کے احکام کے مطابق جب وراثت تقسیم ہو گئی ہے تو اب جس کا جو نہیں ہے وہ اسے کیا کر دے, چھوڑ دے. جب مجھے پتا ہے کہ یہ جگہ جہاں میں رہ رہا ہوں یہ میری نہیں ہے, تو پھر میں اسے کیا کر دوں, اسے چھوڑ دوں. اور اگر وہاں رہ رہا ہے تو پھر جو اگر وارث جو دیگر ہیں وہ اجازت دے رہے ہیں یا کوئی آپس میں سیٹلمنٹ کی کوئی ترکیب بنائی ہے پھر تو بات ٹھیک ہے, لیکن دھونس اگر جما رکھی ہے تو یہ ایک تو شرعاً درست اور جائز نہیں ہے. یہ بندے کے لیے کسی کے مال پر جو ہے وہ قبضہ کر لینا, ناحق جس طرح سے جو ہے اس کو غصب کر لینا, تو یہ تو جب تک اس کے پاس رہے گا تو گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہے گا. سویا ہوا ہے پھر بھی نامہ اعمال میں گناہ لکھا جاتا رہے گا. یہی معاملہ قرض کا بھی ہے. جیسے قرض کسی کا لے کے کیا کر لیا, دبا لیا, واپس کیا ہے کر ہی نہیں رہا, اور سامنے والے بندے سے ریلیف بھی نہیں لے رہا. ٹھیک ہے, ایک تو ہوتا ہے نا آپ اعتماد میں لے کر کے کسی کو یہ ایک پرابلم ہے ہم انشاءاللہ اس کو ادا کر رہے ہیں یا اس کو پے کر رہے ہیں, لیکن ابھی صورتحال جو ہے ہماری یہ ہے, آپ ہمیں تھوڑا ریلیف دے دیں. اور باقی صورتحال بھی ایسی ہونی چاہیے, خرچے باقی سارے کیا کر رہا ہے, پورے کر رہا ہے, موبائل پہ موبائل بدل رہا ہے, گاڑی پہ گاڑی بدل رہا ہے, ٹھیک ہے, پلاٹ لے بھی رہا ہے, بیچ بھی رہا ہے, سارے کام سب صحیح کر رہا ہے, اور پیسے دینے کی باری کیا کہہ رہا ہے, نہیں ابھی ذرا حالات ٹائٹ ہیں, یہ اب ہم نہیں کر پائیں گے. تو یہ تو اتنا اس کا سخت حکم ہے کہ اگر اپنی چیز کوئی بیچ کر کے آپ کو وہ ادائیگی کرنی پڑے تو وہ چیز بیچ کر کے ادائیگی کرنی ہوگی اس کی. یعنی قرض لیا کسی سے, اب کیا ہے جی, قرض تو دے نہیں سکتا, پیسے ابھی پاس میرے نہیں ہیں, لیکن وہ جس سے لیا ہوا ہے وہ اس بات پر ہے کہ وہ مہلت بھی نہیں دے رہا, اور وہ کہہ رہا ہے کہ آپ مجھے واپس کر دیں اور دے دیں. تو اب میں دیکھوں یار میرے پاس اب موبائل ہے, تو یہ موبائل بیچ کر کے اس کے پیسے تو ادا کرنے پڑیں گے. تو آپ اس پر یہ بھی نہیں, ہم اس پر یہ بھی نہیں کہہ سکتے یار اتنا ظلم کر رہے یار. ظلم تو دیکھا جائے تو لے کر نہ دینے والا بات کر رہا ہے, اور لوگ کہتے ہیں ہم بھاگ کے تھوڑی کہیں جا رہے ہیں, اب بھاگ کے جا رہے نہیں جا رہے, یہ تو کلام ہی نہیں ہے, یہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے, یہ تو بات ہی نہیں ہے, کیا بھاگ کے جا رہے ہیں, بات یہ ہے ہمارے پیسے دے دیں. پیسے دینے والی بات نہیں کریں گے, اور چار باتیں بیچ میں لے کے ہم کہیں بھاگ کے جا رہے ہیں, ہم کو آپ کے پیسے کھا رہے ہیں, بھائی آپ سے کہا کسی نے کہ آپ بھاگ کے جا رہے ہیں, نہیں, کسی نے پوچھا جی آپ بھاگ رہے ہیں, جی نہیں, کسی نے پوچھا آپ ہمارے پیسے کھا رہے ہیں, کھا جائیں گے آپ, پوچھ ہی نہیں رہا وہ بندہ. تو جو بات ہو ہی نہیں رہی, جو معاملہ یوں بولیے میدان میں ہی نہیں ہے وہ باتیں کرتے رہنا, اور جو میدان میں بات ہے وہ نہ کرنا, اسے کہتے ہیں خلط مفض کرنا, اور آگے پیچھے دائیں بائیں کی جو ہے وہ ہانکنا, اور یہ اچھا کام نہیں ہے, یہ نہیں کرنا چاہیے. جب آدمی یہ چیزیں کرتا ہے تو پھر معاشرے کے اندر یوں بولیے کہ بغض پیدا ہوتا ہے, کینہ پیدا ہوتا ہے, دشمنی پیدا ہوتی ہے, نفرت پیدا ہوتی ہے, غیر مساوی پن جو ہے وہ آتا ہے, اور پھر وہ اپنا یوں بولیں کہ جو بھی معاملہ ہے وہ سارا ساتھ میں کیا ہے لے کر کے ہی آتا ہے. اللہ پاک ہمیں عافیت اور سلامتی کے عطا فرمائے, اپنی رحمت کے سائے میں رکھے, اور ہمیں کسی کا حق کھانے سے اللہ بچنے کی توفیق عطا فرمائے. تو حق کسی کا کھا رکھا ہے تو اس کی فوراً سے تلافی جو ہے وہ کی جائے, یا کم از کم اس کو معافی بھی کی جائے اور تلافی بھی کی جائے. معافی بھی کرنی ہے اور کیا کرنا ہے, تلافی بھی کرنی ہے, تاکہ بندہ جو ہے یہ بغض اور کینے کا اس طرح دشمنی کا کیا ہو, خاتمہ ہو. اور اپنے انداز کو ہم نے اپنے طور پر جب بہتر بنانا ہے تو وہ کیسے بنانا ہے کہ ہم نے ہر مسلمان کی کیا چاہنی ہے, خیر چاہیے. عبدالحبیب بھائی بڑی پیاری بات کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں سب کا بھلا, سب کی خیر, سب کے بھلے میں اپنی خیر. سبحان اللہ. کال لیتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. جی,
جو آج کا ٹاپک ہے کہ بھی بوس سے ریلیٹڈ ہے, تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ انہوں نے فرمایا ہے نا کہ کوئی نقصان بھی نہ جائے بوس کے لیے دل میں بغض نہیں رکھنا چاہیے. تو اب ایک ایسا بندہ ہے جس سے بار بار نقصان ہو رہا ہے, یعنی کہ ایک دفعہ اس کو معاف کر کے پھر اس کے پاس جاتے ہیں, ہر دفعہ وہ حق تلفی کرتا ہے, ہر دفعہ وہ ظلم کرتا ہے, ہر دفعہ اس سے نقصان کا اندیشہ ہے. تو یہ تھوڑا سا میں ان سے رہنمائی لینا چاہتا ہوں.
جی بتائیں شعیب بھائی.
مومن کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ ایک ہی جگہ سے بار بار ڈسا جائے. اب آپ کو پتہ چل گیا جب اس کا عمل ہی بار بار یہی ہے کہ وہ تنگ کرتا ہے, پریشان کرتا ہے, کھا جاتا ہے یا پھر دبا لیتا ہے, تو بہتر یہ کہ اس سے کنارہ کشی اختیار کر لی جائے, نہ یہ کہ دوبارہ اس کے پاس جا کر اپنا جو ہے وقت ضائع کیا جائے اور اپنے پیسوں کو ضائع کیا جائے یا جو بھی معاملہ ہے آپ کا. تو بہتر یہ ہے کہ آپ نے جب دیکھ لیا کہ اس کا عمل ہی یہی ہے کہ وہ ہر دفعہ آپ کو نقصان پہنچاتا ہے, تو اس سے کنارہ کشی اختیار کر لیں, اس کے پاس نہ جائیں. یہی اس کا طریقہ ہو سکتا ہے, اس کے علاوہ تو اور تو کوئی صورت نہیں بنتی.
بغض نہ رکھا جائے, نفرت دشمنی نہ رکھی جائے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسے دوستی رکھی جائے. یہ اس کو تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے, ایک باریک سی لائن ہے کہ آپ کسی سے دشمنی نہ رکھیں, مطلب یہ نہیں کہ آپ اس سے کیا کر لیں, دوستی کر لیں. دل میں دشمنی کا جذبہ یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ ایک اعلیٰ درجہ ہے, بہت اعلیٰ درجہ ہے, اللہ ہمیں نصیب فرمائے. بہرحال اگر کسی نے کوئی ظلم کیا ہے, نہ حق جو ہے نا انصافی کر رکھی ہے, اور اس کی دل میں نفرت آ جاتی ہے, تو یہ پھر حرام بھی نہیں ہے, اس پر کیا ہے کوئی کلام بھی یوں نہیں ہے. لیکن یوں بولیے کہ ایک اعلیٰ, ایک برکت والا اور ایک خیر والا انداز یہی ہے کہ جو تجھ پر ظلم کرے اسے
عطا کر,
معاف کر. جی کال لیتے ہیں.
محمد سلیم رضا تاری ضلع بہاولپور سے عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ سلمان بھائی جو آپ نے آج کا موضوع انتخاب فرمایا بوگس کے حوالے سے آج کل یہ معاشرے میں بہت زیادہ پایا جا رہا ہے. میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اس کی وجوہات آپ ارشاد فرما دیجئے کہ یہ انسان کے اندر خود بخود پیدا ہو جاتا ہے یا یہ کسی سوسائٹی میں ایسی میں بیٹھتا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ چیزیں ذہن میں جنم لیتی ہیں, یہ وسوسے جنم لیتے ہیں.
سوسائٹی کا بھی بڑا کردار ہوتا ہے,
بہت بڑا کردار,
اس سے انکار نہیں ہے. دوست ہے تو فرینڈ سرکل ہے, بھائی کو بھائی لڑا دیں گے, ارے تیرا بھائی تجھے چونا لگا جائے گا بھیا, یہ سب ہڑپ کر جائے گا, تو ہاتھ ملتا رہ جائے گا, اے میں خام خواہ نہ لینا نہ دینا نہ بات, نہ چیز ہے نہ آنا ہے نہ جانا ہے, بس ایسے. صرف کیا ہے کہ کچھ لوگوں کا میں نے جو انداز دیکھا ہے ان وہ نا نمک جو ہے نا ان کو چھڑکنا ہے ہر بات پہ, روٹی پر بھی کیا چھڑک رہے ہیں نمک, سالن پر بھی کیا چھڑک رہے ہیں نمک, اور لوگوں کے زخموں پہ بھی کیا چھڑک رہے ہیں
نمک
نمک. تو یہ اس طرح کا مزاج اور انداز نہیں ہونا چاہیے. سوسائٹی کا بڑا اچھا کردار ہے. آپ اچھی سوسائٹی میں بیٹھیں گے تو پھر آپ کو انشاءاللہ وہاں سے خیر ملے گی. دعوت اسلامی کا دینی ماحول ہے, مدنی قافلے میں آپ سفر کریں گے انشاءاللہ, ایک تو مسجد میں رہیں گے, بڑی یقین مانے اسپرچول سفر ہے, روحانی جو ہے وہ سفر ہے. بندہ مسجد میں بیٹھا ہوا ہے, نمازوں کی پابندی ہے, با وضو رہ رہا ہے, ذکر اذکار جو ہے وہ کر رہا ہے, اللہ کی یاد میں دل لگا رہا ہے, سنتیں سیکھ رہا ہے, سکھا رہا ہے, ان پر جو ہے وہ عمل کر رہا ہے, نیکی کی دعوت دے رہا ہے, درس بیان کر رہا ہے, یعنی ایسا اسپرچول سفر ہے یہ. تو آپ بھی مدنی قافلے میں سفر کریں انشاءاللہ, اچھی باتیں سنیں گے, اچھی باتیں سیکھیں گے, ان پر عمل کریں گے تو پھر اس کا فائدہ بھی پائیں گے انشاءاللہ عزوجل. جی لیتے ہیں کال.
میرا نام محمد جنید اقبال ہے, شنگا منگا سے بات کر رہا ہوں. نعت خان سے گزارش ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دیں, حبیب خدا کا نظارہ کروں.
واہ جی مرحبا, ماشاءاللہ کیا بات ہے جی. شنگا منگا سے آپ نے کال کی جاوید بھائی, اللہ آپ کو برکتیں سلامتی عطا فرمائے. آپ گئے ہیں ویسے بھی کیوں چھانگا مانگا گئے ہیں؟
چھانگا مانگا نہیں جاتا.
نہیں گئے؟ چلے چھانگا مانگا بھی ایک شہر کا نام ہے, جنگل کا خالی نام نہیں, پورا شہر آباد.
چھانگا مانگا سے گزر ہوا ہے, اس کے جنگل کے پاس سے گزر ہوا, اس جنگل میں نہیں گزر ہوا.
اچھا جنگل
سمجھے کہ شہر سے گزر ہوا چونیا, اور یہ سفر تھا ایک قصور سے ہوتے ہوئے. تو
واہ واہ واہ, چونیا کے امرود سبحان اللہ, بڑے سنے مزے کے ہوتے ہیں, اور ٹرائی بھی کیے ہیں باقی مزے کے ہوتے ہیں. آپ نے وہ کار بھائی نہیں کھائے؟
آپ نے کر لیے
جی, کیا کیا
آپ نے کر لیے, آپ کا سن کے ماشاء اللہ چل
رہے, ماشاء اللہ
سفر کر لیا.
ہم نے بھی جو زندگی پروگرام کیا ہے نا, اس زندگی پروگرام میں ہم جو ہے وہ چونیا سے ہو کر کے گزرے ہیں. چلیں بھارت, چھانگا مانگا کا ذکر بھی ہو گیا جی ماشاء اللہ. آگے چلتے ہیں, میسیجز بھی لیتا ہوں جی. مدینہ حاضری کی دعا کر دیں, اللہ آپ کو بھی نصیب فرمائے, ہمیں بھی عطا فرمائے. رضاء الحسن بھائی ہیں دھنوٹ سے, یہ کہہ رہے ہیں کلام سنائیں, شہر نبی تیری گلیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے. ارے واہ جی سبحان اللہ, اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر, دونوں عالم کی سرکار آ جائیے یہ کلام سنائیں. واہ مرحبا, اللہ برکت دے آپ کو جی. یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کہہ رہے ہیں محفوظ بھائی جو بزرگوں کا مدنی چینل کے پروگرام محفل نعت میں آتے ہیں, ان کی آواز میں حاجی مشتاق کی یاد تازہ کر دیتی ہے. اچھا ان کی آواز حاجی مشتاق کی یاد تازہ کر دیتی ہے, ارے واہ جی مرحبا, اللہ برکت دے. بزرگوں کا مدنی چینل, اس کی بھی کیا ہی بات ہے ماشاء اللہ. سیدا شریف سے میسج ہے جی صفدر اقبال بھائی کا, اور کہہ رہے ہیں کہ کلام سنا دیں. کون سا جی, اللہ برکت دے آپ کو, ایک رومن میں لکھا ہوا ہے اور وہ بھی پھر اچھا ہے نا, تو بعض کر کے لوگ کیا کرتے ہیں, اے لکھ کے بیچ میں چھ لکھ کے اس کے بعد اے لکھ دیتے ہیں, یہ کیا ہو گیا؟ اچھا
ویٹ میں بھی ایسے کرتے ہیں
جی,
ویٹ
ہاں ڈبلیو لکھ کے آگے آٹھ ڈال دیں گے نا ویٹ. چلے اللہ رحمت فرمائے. آگے چلتے ہیں جی, یہ کہہ رہے ہیں شہزاد بھائی ہیں, کہہ رہے ہیں جی یاد میں جس کی نہیں ہو شیطن ہو جہاں ہم کو, کیا پیارے کلام کی فرمائش کی ہے, مرحبا اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کلام سنائیں, یا رسول اللہ انظر حالنا. ٹھیک ہے جی, وقار بھائی کچھ کلام سنائیں.
یاد جس کی نہیں ہو شیطن ہو جہاں ہم کو, یاد جس کی نہیں ہو شیطن ہو جہاں ہم کو, پھر دیکھا رہے
یا مرحبا ماشاء اللہ. ابھی ہم آپ کو مدنی چینل کے ناظرین دکھانے جا رہے ہیں ایک ویڈیو پیکج, قبلہ نگران شورا ادا مزلہ کا بہت پیارا ویڈیو پیکج ہے ہمارے پاس, یہ ان شاء اللہ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں اور پھر ان شاء اللہ گفتگو کے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. صلی اللہ علیہ الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد.
کسی کی عادتوں کا جائزہ لینا ہے یا کسی کے کردار کا جائزہ لینا ہے, اس سے کاروبار کیا ہو, اس کے ساتھ سفر کیا ہو, وہ آپ کا پڑوسی ہو, اس کے ساتھ لین دین کا کوئی معاملہ ہوا, تو پتہ چلے گا کہ یار اس کے اخلاق کتنے اچھے ہیں, یا اس کو آپ نے غصے کی حالت میں دیکھا ہو. پہچان کا بڑا خوبصورت فارمولا ہے کہ جب انسان کے ساتھ غلط بات ہوتی ہے, اس کے ساتھ کوئی رونگ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے, اس وقت اس کا ریئیکشن کیا ہے, وہ برداشت کر رہا ہے, صبر کر رہا ہے. ہم بہت برداشت والے ہیں, ہماری برداشت یہاں تک ہے. جب کوئی ہمارے ساتھ بد اخلاقی کرتا ہے, بدتمیزی کرتا ہے, تو مثال کے طور پر اس کی بدتمیزی بڑھ رہی ہے اور ہمارے اخلاق نیچے آ رہے ہیں. کیسے بھائی جان, تھوڑا احتیاط کرو یار, یہ ہم اخلاق والے لوگ ہیں, تو وہ بدتمیزی کر رہا ہے, ایسا نہ کریں, کچھ تو لحاظ کریں, اب میں برداشت کر رہا ہوں اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا, وہ مزید بدتمیزی کر رہا ہے. دیکھیں آپ آپے سے باہر ہو رہے ہیں, پھر آپ دیکھ لیں وہ اور بدتمیزی کر رہا ہے, تو آپ کہتے دیکھو ابھی میں چپ بیٹھا, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کچھ کر نہیں سکتا, پھر مجھے اس بات پر آپ وہ ابھار رہے ہیں کہ پھر میں بھی کچھ کر دوں, اور اس سے اور بدتمیزی. ابھی اتنی دیر سے سمجھا رہا ہوں, سمجھ نہیں رہا ہے, انسان ہے کون ہے, دوں گا ایک. یہ ہمارا انداز ہے, ہم بہت برداشت والے ہیں, لیکن آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ہمارے ماں باپ قربان, ہماری جان قربان, ہمارا سب کچھ قربان. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ, ان کی تو شان, اس کو تو میں ہاتھ سے کیا مثال دوں گا, انک لعلی خلق عظیم, بیشک آپ اخلاق کریمہ کے بلند مرتبے پر فائز,
سبحان اللہ.
اور یہ تعریف کون کر رہا ہے؟ آپ کا رب کریم,
اللہ
آپ کا رب کریم آپ کی تعریف فرماتا ہے رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی, وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ, آپ اخلاق کریمہ کے بلند مرتبے پر فائز ہیں, اتنا بلند اور اعلیٰ آپ کے اخلاق کریمہ تھے. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ اگر کوئی بد اخلاقی کرتا, کوئی اسے انداز اختیار کرتا نامناسب, جس جس طرح اس کی بد اخلاقی بڑھتی جاتی تھی نا, آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ برداشت بڑھتا چلا جاتا تھا. ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ کسی کی بد اخلاقی نبی پاک کے حسن اخلاق کو کراس کر جائے, وہ اخلاق کریمہ کی اتنی بلندیوں پر فائز تھے, یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا. بلکہ تکلیف دینے والوں کو تو دعائیں دیے, مسکراہٹوں سے نوازا ہے, تبسم سے نوازا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے.
مشہد کے یا رسول اللہ, حضور کی عظمت کے قربان جاؤں, تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت پر جب بندہ عمل کرتا ہے اور اخلاق حسنہ کے ساتھ زندگی گزارتا ہے تو پھر بغض و کینے سے بچنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو لوگوں کے دلوں میں ہمارا بغض پیدا کر دیتی ہیں, ہمیں اس اعتبار سے بھی چکنا رہنا ہوگا. کچھ کا ہم نے ذکر کیا ہے, کچھ میں چاہوں گا اویس بھائی آپ مزید ذکر فرمائیں.
کئی ساری چیزیں ہم نے گفتگو کی بھی ہے اور کچھ چیزیں جو ہے وہ میں عرض کیے دیتا ہوں. جیسے غصے سے بچنا چاہیے, غصہ جو کرتے ہیں اس سے بھی جو ہے وہ یہ بھی اسباب ایسے ہیں کہ جس سے بغض و کینہ جو ہے وہ سامنے والے کے دل میں آ سکتا ہے. اسی طریقے سے بدگمانی سے بچنا چاہیے. بدگمانی کے حوالے سے تو فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعد الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا. بدگمانی بعض اوقات جو ہے وہ گناہ کا سبب بن جاتی ہے, تو بدگمانی سے ہم سب کو چاہیے کہ کسی کے بارے میں بھی برا گمان اپنے ذہن میں آنے نہ دیں, دل میں خیال ایسا آنے نہ دیں کہ جو ہے بدگمانی کی وجہ سے ہم گناہگار ہو سکیں. اور اس کے بعد پھر اللہ پاک نے جو ارشاد فرمایا تجسس سے بچیں, اور پھر فرمایا کہ ایک دوسرے کی غیبت کرنے سے بچیں. غیبتیں بھی اس سے, یعنی بغض و کینہ جب دل میں آ جاتا ہے تو پھر غیبت کی طرف بندہ جاتا ہے. دل میں کسی کے بارے میں بغض آ گیا ہے تو اب دوسرے کو اس کی برائی بیان کریں گے.
کوئی ایسا لگتا ہے غیبت سے ٹریول ہوگا بغض کی طرف. یعنی مثال کے طور پر اگر مجھے یہ خبر ملے کہ آپ میرے بارے میں جو ہے نا یہ میرے یہ 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 نقائص جو مطلب ایک ہوتا ہے, کچھ چیزیں تو وہ ہوتی ہیں کہ جو بندے کی سب کے سامنے ہیں, ٹھیک ہے, سب کو پتہ ہی ہے شرابی ہے, شراب پی رہا ہے سر عام شراب پی رہا ہے, نشئی ہے نشہ کر رہا ہے سر عام نشہ کر رہا ہے, تو اب اس کو اگر کسی نے نشئی بول دیا یا شرابی بول دیا تو یہ وہ جو گناہوں بھری غیبت ہے یہ وہ نہیں ہے. جیسے سر عام جو بندہ گناہ کر رہا ہے اس کا اگر کسی نے کوئی تذکرہ کر لیا ہے تو اس میں تو وہ گناہوں بھری غیبت کے نہیں ہے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہڈن ہوتی ہیں, یا عیب ہے بندے کے اندر لیکن کیا ہے اس نے اس کو چھپا رکھا ہے یا اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اب اس عیب کو کیا کرنا, اس کو عیب بتانے کی نیت سے آگے کیا کرتے رہنا, اس برائی بیان کرنے کی نیت سے آگے بتاتے رہنا, یہی تو غیبت ہے. اور جب کسی کے بارے میں یہ پتا چلے گا کہ یہ ہمارے عیب کیا کر رہا ہے, اچھال رہا ہے, تو سننے والے کو کیا ہوگا؟ اپنے بارے میں ہر بندہ اپنے آپ سے سوال کر لے, کسی پہ تبصرہ کرنے کی کیا ہے ضرورت ہی نہیں ہے. بھائی میرے عیب اگر کوئی بندہ بتا رہا ہے, ہڈن عیب جو میرے ہیں وہ بتا رہا ہے دوسروں کو, ان کے بارے میں اویئر کر رہا ہے, تو مجھے کیسا لگے گا؟ برا ہی لگے گا, ظاہر سی بات ہے. تو اگر میں کسی کے عیب جو ہے وہ بتا رہا ہوں یا وہ کیا کر رہا ہوں وہ پھیلا رہا ہوں, تو میں کسی کو اچھا کیسے لگوں گا؟ دل میں عزت تو ایسے بندے کی آئے گی نہیں, لیکن بغض اور دشمنی یہ آنے میں دیر نہیں لگائے گی.
بلکہ سن میں کہا جائے کہ یہ جو گناہ ہے, بغض ہوا, غیبت ہوئی, حسد ہوا یا بدگمانی ہوئی, یہ ایسے ہیں کہ ان کا آپس میں تعلق ہے گا. ایک گناہ دوسری کی طرف, دوسرا گناہ تیسری گناہ کی طرف بندے کو لیتا چلا جاتا ہے. یعنی اگر ایک پہ بندہ سدے باب کر لے نا تو دوسرے گناہ سے بچ جائے گا. جیسے آپ نے بات کی کہ غیبت والی, اگر یہی بندہ اس کا اسٹاپ لگا دے تو پھر بغض کی طرف نہیں بڑھے گا, پھر کینے کی طرف نہیں جائے گا, پھر جو ہے نا وہ مسلمان کی دل آزاری کی طرف نہیں جائے گا. لیکن یہ کیا کہ ایک کو لیا, دوسرے کو پکڑا, تیسرے نے خود ہاتھ سے جکڑ لیا, تو یہ آپس میں یہ گناہ ایسے ہیں کہ ایک دوسرے سے گویا کہ جکڑے ہوئے ہیں. بندہ ایک میں اپنے آپ کو ڈالتا ہے, دوسرے میں پھنستا چلا جاتا ہے, اور پھر یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ گناہوں بھری زندگی اور گناہوں بھرے معاملات میں بندہ پڑ جاتا ہے. تو نیکی والی زندگی رہے, نیکی کی طرف آئے, گناہ سے بچے, ابتدان ہی اپنے آپ کو گناہ سے بچا لے کہ جہاں سے گناہ کا کی ابتدا ہو رہی ہے تو سدے باب وہیں سے کر لے تاکہ آگے مزید بڑھے ہی نہ, دوسرے گناہ کی طرف ٹریول ہی نہ کرے.
کچھ مزید گفتگو فرمایا آپ؟
جی بالکل, اگر بات کی جائے جو آپ نے کہا تھا کہ دوسروں کو اپنے بغض سے کیسے بچایا جائے, یعنی لوگوں کو بغض اور کینے سے کیسے بچائے, ایک تو وہ ہے نا کہ بندہ اپنے آپ کو بچائے, لیکن ہم سامنے والے کو بغض اور کینے سے کیسے بچائیں, اس بارے میں کچھ مدنی پھول دیے گئے, بالخصوص امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے احیاء العلوم میں بھی اس پر کافی جو ہے نا وہ مدنی پھول ارشاد فرمائے ہیں. تو کہا کہ ان بات یعنی دوسرے کو بغض سے بچانا ہے, کینے سے بچانا ہے, تو اس میں ایک جو بنیادی پہلو ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی گفتگو ہو رہی ہو نا تو کسی کی بات کو کاٹا نہ جائے, اس کی بات کو مکمل ہونے دیا جائے, اس کی بات کو مکمل سنا جائے. تو یہ ایک ایسا انداز ہے کہ آپ جب دوسرے کی بات کو محبت سنیں گے تو گویا کہ آپ نے اس کو رسپیکٹ دی, عزت دی, تو اب جو ہے وہ بغض اور کینے سے بچنے کا ایک سبب ہو جائے گا. اور اگر آپ کی گفتگو کا انداز ایسا ہے کہ آپ اگلے کی بات کو کاٹ کر بس اپنی ہی سنانی ہے, دوسرے کی کٹ کر کر اپنا ہی بولنا ہے, تو یہ وہ بات ہے کہ جو نہ ہوتے ہوئے بھی بغض اور کینے کی طرف جو ہے بندے کو لے جاتی ہے. اسی طرح ایک اور سبب کہ غلطیاں نکالتے رہنا, بات بات پر گفتگو میں جو ہے نا وہ کسی نے کوئی بات کہی تو اس میں تلفظ کی غلطی کو نکالنا, اس کے انداز کی غلطی کو نکالنا, یعنی بار بار اس کی غلطیوں کو یوں بیان کرتے رہنا, بتاتے رہنا, کہ یہ بھی ایک ایسا سبب ہے کہ جس کے سبب سامنے والے کے دل میں ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے اسٹیٹس میں, مقام میں, عمر میں, مرتبے میں کم ہو, وہ کہے تو کچھ نہ سکے لیکن وہ دل میں اس کی یہ بات آ جائے گی اور کہیں نہ کہیں پھر جو ہے وہ بھی گناہ میں پڑ جائے گا. تو یہ دو تین ایسی بنیادی چیزیں ہیں.
تو غلطی کہ کیا کی جائے نا, غلطی کیا نہ نکالیں,
نہیں
غلطی ابھی غلطیاں کرتے رہو,
نہیں غلطیاں بار بار غلطیوں کا اس انداز میں بتانا کہ جس میں لوگوں کو بھی اگر واقعی لگ رہا ہے غلطی ہے, اور اگر ایسا شخص ہے کہ جو لوگوں کے سامنے بھی بتانے پر سامنے والا برا نہیں مانے گا تو کر لے. غلطی بتانی نہیں چاہیے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ غلطی ہو, جہاں ایسا شخص کے جس کے سامنے کوئی شخص غلط کام کر رہا ہے اور اس کو پتا ہے کہ اس کے بتانے پر اس نے درست کر لینا, تو بھائی اس کے لیے تو پھر بتانا ضروری ہے گا. اور کوئی مقام ایسے ہوتے ہیں, مثال کے طور پر بات کرتے کرتے کوئی لفظی غلطی ہوئی ہے جس کا کوئی اتنا بڑا عنصر نہیں ہے, کوئی اتنا بڑا معاملہ نہیں ہے کہ جس کو اسی وقت بتانا ضروری ہے گا, تو اس کو بعد میں تسلی میں, اطمینان میں, اکیلے میں کہ یار آپ نے جو یہ لفظ کہا, اس لفظ کے اندر یہ لفظی غلطی ہے, اس کو دیکھ لیا, تو شاید کہ اکیلے بتانے میں وہ بچ جائے گا بنسبت یہ کہ وہ علل اعلان, یعنی یہ غلطیاں بار بار بتاتے رہنا, اس سے ایک پہلو یہ کہ لوگوں کے سامنے اس کو بار بار ٹوکتے رہنا, یعنی وہ بات پہلی ہی آ گئی کہ اس کی بات کو مکمل نہ ہونے دینا, اس کو بیچ بیچ میں ٹوکتے رہنا, جس کو پنجابی میں کہنا ٹھونگے مارتے رہنا, وہ کہ ایسا انداز اختیار کرنا کہ جس سے سامنے والا ڈسٹرب ہوگا تو وہ کہیں نہ کہیں جا کر دل میں بغض کی کیفیت بن جائے گی. تو سامنے والے کو آپ ڈسٹرب نہ کریں کہ وہ خود بھی ڈسٹرب ہو جائے اور آپ کو بھی بعد میں ڈسٹرب کرتا رہے.
اللہ بچائے. غلطیاں بتانا, ایسے غلطی والے انداز سے بچ کر غلطی بتانا, یہ کمال ہے.
تو اس میں ہم ایک چیز یہ بھی شامل کر سکتے ہیں کہ بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں جیسے خوشی کے مواقع ہوتے ہیں, اب اگر خوشی کے مواقع پر, خوشی کے موقع کے اوپر ہم اس کے سامنے جا کر غم کا اظہار کریں اور اس کو یہ ظاہر کریں کہ ہم تمہارے جو خوشی تمہیں جو ملی ہے ہم اس پر غمزدہ ہیں, تو یہ بھی ایک بغض اور عداوت آنے کا جو ہے سبب بن سکتا ہے.
اس میں یوں بھی ہے پیارے شعیب بھائی کہ خوشی میں خوش نہیں ہے.
جی
آپ کی خوشی تو جو ہے سو ہے, پہ ٹھیک ہے, آپ جانے آپ کی خوشی جانے, ہمیں تو ہمارے اپنے غم کیا ہیں گھیرے ہوئے. یوں بھی بعض اگر بندہ ہوتا ہے, یعنی یہ نہیں ہے کہ بھائی آپ کو چونکہ خوشی میسر آئی ہے لہٰذا ہمیں کیا ہو رہی ہے, تکلیف ہو رہی ہے, یوں تو نہیں ہوتا. لیکن بندہ کیا کرتا ہے, کسی کی خوشی میں کیا ہو رہا ہے خوش نہیں ہو رہا, کسی کے دکھ میں کیا ہے یہ دکھی نہیں ہو رہا, کسی کے پریشانی کے اندر یہ کیا ہے پریشان نہیں ہو رہا. کوئی محبت کا اس طرح سے جس طرح اسے شفقت کا ایک اظہار کرنا چاہیے, دلاسہ دینا چاہیے, وہ نہیں دے رہا, تو پھر یہ جو کام ہے یہ پھر دل کے اندر محبت نے پیدا کرنے والے ہیں نہیں.
اسی طرح اگر ہم کسی سے ہمارے دل کے اندر اگر کسی کا بغض ہو, اب اس بغض کی وجہ جانے کی بغض کی وجہ کیا ہے, اگر اللہ اور اس کے رسول کی خاطر بغض ہے تو یہ بغض کام کا ہے,
سبحان اللہ.
اور اگر بغض اللہ اور اس کے رسول کی خاطر نہیں ہے تو پھر یہ بغض ہمیں تباہ و برباد کرنے والا ہے. اب اللہ اس کے رسول کے خاطر بغض کس کو کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص دین اسلام پر عمل کرنے والا جو اللہ کا دشمن ہے, اللہ کے رسول کا دشمن ہے, اب اللہ کے رسول کا دشمن ہے یا اللہ کا دشمن ہے, اگر اس کی وجہ سے اس کا بغض ہمارے دل میں تو یہ کام کا بغض ہے,
سبحان اللہ.
اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کسی سے بغض رکھتے ہیں تو یہ ہمارے لیے کام کا ہے, اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کسی سے محبت کرتے ہیں تو یہ ہمارے کام کی ہے. تو ہم جو بھی عمل کر رہے ہیں اس کو دیکھیں کہ ہم عمل کس لیے کر رہے ہیں.
صحیح, سبحان اللہ. امیر اسند نے یہ سارا جو فریز بیان کیا ہے پیارے شعیب بھائی نے, اسے ایک شعر کے مصرعے میں بیان فرما دیا ہے کہ خدا کے دوستوں کی دوستی ہرگز نہ چھوڑیں گے, نبی کے دشمنوں کی دشمنی
ہرگز
نہ چھوڑیں گے. تو یہ بالکل ایک واضح سی بات ہے, اور اس پر میرا خیال ہے کوئی خاص زیادہ تبصرے کی کیا ہے حاجت بھی نہیں ہے, کلیئر لائن ہے, جو تمہارا نہیں اسے ہم نے اپنے دل سے نکال رکھا ہے. جو انداز, جو بندہ, جو عادت, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اخلاق, کردار, مزاج, انداز, طریقہ کار کے اگینسٹ ہے, اس کو کیا کریں, سائڈ پر کر دیں اس کو. ٹھیک ہے جی, اللہ ہم سب کو عافیت اور سلامتی کے عطا فرمائے. اچھا, میں یہاں ایک بات اور بھی جو ہے وہ لینا چاہ رہا ہوں, اور میں چاہ رہا ہوں اس پر بھی جو ہے ہمارے مبلغین گفتگو فرمائیں. بعض اوقات ہم اس ایشو کو ایشو بنا لیتے ہیں جو ایشو ہوتا نہیں ہے. جیسے ہمیں رشتہ نہیں دیا, رشتہ جو ہے نا وہ کہیں جو ہے نا وہ ڈالا, اور آگے سے کیا ہے پازیٹیو رسپانس نہیں ملا, جہاں رشتہ کرنا چاہ رہے ہیں وہاں رشتہ نہیں ہوا. اس بنا پر, اس وجہ سے بھی لوگ آپس میں دل میں کیا کرتے ہیں, دشمنیاں رکھ لیتے ہیں. یا ہم سے رشتہ لے لیا لیکن ہمیں دیا نہیں ہے, یعنی ہم سے اپنے بیٹے کے لیے رشتہ لے لیا, بیٹی کا رشتہ ہم سے مانگا, ہم نے دے دیا, اور جب ہم نے ان سے کہا کہ آپ ہمیں رشتہ دے دیں ہمارے بیٹے کے لیے تو ہمیں نہیں دیا. اب اس کو کیا بنا لیں گے, دشمنی کا یوں بولیے کہ اس کو بیس اور بنیاد اس چیز کو بنا لیں گے. تو یہ رشتہ, اس طرح کے معاملات جو ہوتے ہیں یہ دشمنی کی بیس بنانے کے ہوتے نہیں ہیں. تو ایک جو ہے نا وہ آپ کو مارجن دینا چاہیے, ایک جو ہے وہ آپ کو اللہ آپ کا بھلا کرے صلی اللہ علیہ وسلم, سامنے والے کو پک اینڈ چوز کا بعض وقت اختیار ہوتا ہے. تو ان چیزوں میں بھی جو ہے نا وہ آپس میں جھگڑے کی کیفیت نہیں لانی چاہیے. ایک بڑا طبقہ ہے کہ جن کے جھگڑے لڑائیاں صرف اس وجہ سے ہو رہے ہیں, کیا ہم نے رشتہ مانگا تھا ہمیں رشتہ نہیں دیا. تو اللہ تبارک وتعالیٰ ہمیں عافیت عطا فرمائے, اور ان نان ایشوز کو ایشو مت بنائیں, نان ایشوز کو ایشو مت بنائیں. اللہ ہمیں عافیت عطا فرمائے, سلامتی عطا فرمائے. میں چاہوں گا اویس بھائی سے کچھ ہم مزید مدنی پھول لے لیں اس بوس کے حوالے سے, اور پھر اس پروگرام کو ہم کیا کرتے ہیں, کلوز کرتے ہیں. جی اویس بھائی,
یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میرے سامنے ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مصافحہ کیا کرو کینہ دور ہوگا, اور تحفہ دیا کرو محبت بڑھے گی اور بغض دور ہوگا.
صحیح,
یہ وہ اعمال میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ جس سے کینہ اور بغض بندے کا
دور
سے نکلے گا, دور ہوگا. مصافحہ کرنا اور سلام کرنا,
بعض لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ جن سے جان پہچان ہے نا بس انہی کو ہی سلام کریں گے, اس کے علاوہ کسی سے سلام کرنا ہی نہیں ہے. حالانکہ سلام کرنا تو ایسی سنت ہے کہ فرمایا جا رہے ہیں درخت بھی درمیان میں آ گیا تو پھر آپس میں ملتے ہیں تو ایک دوسرے سے سلام, ایک بڑا پتھر آ گیا تو آپس میں ایک دوسرے سے سلام. زیادہ تر اور پہل کرنی چاہیے اس میں سلام میں, فرمایا کہ تکبر سے بندہ بری ہو جاتا ہے, تکبر ختم ہو جاتا ہے. تو کاش یہ ہمارے اندر عادت ہو جائے کہ ہم خود بھی سلام کریں, سلامتی کی دعائیں دیں اور دوسروں سے بھی سلامتی کی دعائیں جو ہے وہ لیتے رہیں. اور اس کا تلفظ بھی صحیح ہونا چاہیے, سلام کا تلفظ بھی صحیح ہونا چاہیے. ایک جگہ میں نے پڑھا تھا کئی سارے اس میں تلفظ لکھے ہوئے تھے اور اس میں بعض میں ایسے تھی کہ وہ سلامتی کے بجائے کوئی اور ہی دعا اس میں آ رہی تھی. تو جو درست تلفظ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, یہی الفاظ جو ہے وہ دہرانے بھی چاہیے. اور جن کو جانتے ہیں ان کو بھی اور جن کو نہیں جانتے ان کو بھی مسلمانوں کو جو ہے وہ سلام کرنا چاہیے, سلام کا جواب بھی دینا چاہیے. اور جن تحفہ دینے کے حوالے سے بھی فرمایا اس سے محبت بڑھتی ہے اور بغض جو ہے وہ دور ہوتا ہے. تو تحفہ اگر دے سکتے ہیں جو دیتے ہیں ماشاءاللہ دینا بھی چاہیے, اللہ پاک ہمیں یہ بھی اپنی رحمت سے ہمیں عطا فرمایا. اچھا, مفتی احمد یار خان نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جس کی یہ عادت ہوگی نا سلام کرنا اور محبت بانٹنا, پیار دینا, تحفہ دینا, کبھی بغض آ بھی جائے تو یہ سلام کرتے کرتے رہنے سے انشاءاللہ یہ دور ہو جائے گا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو یہ لگ رہا ہے کہ وہ میرے بارے میں بغض رکھتا ہے, کینہ رکھتا ہے, تو پھر اس نے بھی دشمنی شروع کر دینی ہے, اس نے بھی بغض اپنے دل میں رکھ دینا ہے. اب اس کو بالکل نظر انداز کرنا ہے, بالکل لفٹ ہی نہیں کرانی, اس کے قریب بھی جانا ہے. تو وہ بعض اوقات نہیں بھی رکھ رہا, اس کے دل میں اس سے بھی زیادہ بغض آ جاتا ہے اور اس کو تکلیف پہنچانا, اذیت پہنچانا شروع کر دیتا ہے. ویسا نہیں ہونا چاہیے, بلکہ اگر کسی کے دل میں ہے بھی صحیح تو ہمیں اس کو محبت دینی چاہیے, پیار دینا چاہیے. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اس مسلمان کے دل میں ہمارے لیے محبت ہوگی اور ہمارے دل میں بھی انشاءاللہ محبت ہوگی.
مرحبا جی. یعنی یوں کہیں کہ سلمان بھائی, اب تک کی ہماری گفتگو یا اس کا خلاصہ یہ ہے, ایک حاصل کلام, اچھے الفاظ, اچھا بول, یہ آپ کے کردار کا بھی پتہ دیتا ہے اور آپ کو بھی سکون میں رکھے گا, سامنے والے کو بھی سکون میں رکھے گا اور آپ کا معاشرہ بھی سکون میں رہے گا. جہاں آپ کے الفاظ اچھے نہیں ہوئے, آپ کی بول اچھی نہیں ہوئی, آپ نے غلط بولا, آپ غیبت کی طرف یا بدگمانی کی طرف خود گئے یا کسی کو لے گئے یا بغض اور کینے کی طرف گئے یا لے گئے, تو اب کیا ہوا کہ آپ خود بھی اس سے نقصان اٹھائیں گے, سامنے والا بھی, اور آپ دو ہی نہیں بلکہ آپ کی گرد و پیش کے افراد جو ہے نا وہ سب ہی اس سے نقصان اٹھائیں گے. تو اچھا بول, اچھے الفاظ کا انتخاب کیا جائے اور اچھے بول اور اچھے انتخاب کے لیے اپنے ذہن کو بھی اچھا رکھا جائے. اور یہاں اچھے سے مراد ہے کہ نیکیوں والی پہلو کو اپنا لیں تو گناہوں والا پہلو جو ہے نا خود بخود ختم ہوتا چلا جائے گا. خیر کو پیش نظر رکھیں, بھلائی کو پیش نظر رکھیں, تو انشاءاللہ برائی اور شر جو ہے نا وہ خود بخود ہی اللہ نے چاہا تو دور ہوتی چلی جائے.
یا مرحبا. اور یہ اچھی باتیں سیکھنے کے لیے مدنی قافلے میں سفر کریں, دعوت اسلامی کے جنین ماحول سے وابستہ رہیں, اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. استاد اسلام پڑھتے ہیں.
اے بیابان عرب تیری بہاروں کو سلام, تیری بہاروں کو سلام, سلام تیرے پھولوں لو تیرے پاکیزہ خاروں کو سلام, سلام تیرے پھولوں لو تیرے پاکیزہ خاروں سلام, سلام جب لے نوروں جب لے سور سور ان کے غاروں کو سلام, سلام جب لے نوروں جب لے سور اور ان کے غاروں کو سلام, سلام سے پہاڑوں کی قطاروں کو سلام, جس جگہ جگہ پر آ کے سوئے ہیں صحابہ دس ہزار, جس جگہ جگہ پر آ کے سوئے سبزار اس پسی پاک کے سارے مزاروں کو سلام غسل کعبہ بابی منی زر زر اس قصر پر کیف ہے نظاروں کو سلام بیا عرب تیری بہاروں کو سلام تیرے پھولوں کو تیرے پاکیزہ خاروں کو سلام
سے گو شروع اپنی خدا رہے راضی ہے آرزو اپنی کھلے آنکھ سلے اللہ کے گیتے کہتے کھلے آنکھ سلے اللہ کے گیتے کہتے